ہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، زبان جہاں دنیا میں انسانی شخصیت کی آئینہ دار ہے، وہیں آخرت کی جزا یا سزا میں بھی کلیدی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ بہت سے اعمال کا دار و مدار اسی زبان پر ہے۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا و آخرت کی سلامتی چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو شریعت کی لگام پہنا کر قابو میں رکھے اور اسے بالکل آزاد نہ چھوڑے، مگر یہ کہ کوئی دنیاوی یا اخروی فائدہ ہو۔ اور سامعین، گناہ انسان کے جسم اور روح کے لیے نقصان دہ ہے۔ گناہ کی سیاہی اس کے اندر موجود خزانوں کو پروان چڑھنے نہیں دیتی اور اسے مقصد سے دور کر دیتی ہے، جبکہ نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد دل کو حکمت سے بھر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو تاکہ تمہارے دل حکمت سے لبریز ہو جائیں۔ اور سامعین، دنیا عمل کی جگہ ہے۔ ایک نیک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اعمال صالح انجام دے۔ وہ ہر وقت اس کھوج میں لگا رہتا ہے کہ بہتر سے بہتر عمل کون سا ہے۔ تین بہترین عمل بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین چیزیں بہترین اعمال میں سے ہیں: نفس کے خلاف جہاد کرنا، خواہشات پر قابو پانا، اور دنیا سے بے اعتنائی برتنا۔ جبکہ بدترین اعمال بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں بتا دوں؟ شرک باللہ، والدین سے آنکھ ہونا اور جھوٹ بولنا۔ اور سامعین، ان کچھ احادیث کے بعد پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروں کے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 20 خرداد، 14 ذی الحجہ اور 10 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ بیس خرداد سن 1349 ہجری شمسی کو ایران کے ایک مجاہد عالم دین آیت اللہ محمد رضا سعیدی نے شاہی حکومت کی جیلوں میں ایک لمبے عرصے تک اذیتیں برداشت کرنے کے بعد شہادت پائی۔ وہ سن 1308 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بہت زیادہ ذہین اور قابل ہونے کی وجہ سے جلد ہی مختلف علمی مدارج طے کر لیے۔ اس کے بعد آیت اللہ سعیدی قم چلے گئے، جہاں انہوں نے قم کی اعلیٰ دینی درسگاہ میں آیت اللہ العظمیٰ بروجردی اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے کسب فیض کیا۔ اس کے بعد انہوں نے 15 خرداد سن 1342 ہجری شمسی کو ایران کے مسلمان عوام کے وسیع قیام کے بعد شاہ کی استبدادی حکومت کے خلاف اپنی سرگرمیوں کو تیز کر دیا۔ آیت اللہ سعیدی نے اپنی متعدد تقریروں کے ذریعے فلسطین میں صہیونیوں کے مظالم اور سامراجی سازشوں کو بے نقاب کیا۔ اسی وجہ سے وہ بارہا جیل گئے۔ شاہی حکومت کی جیلوں میں ان کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کیا گیا۔ چودہ ذی الحجہ سن 1415 ہجری قمری کو اخوان المسلمین کے رہنما ڈاکٹر احمد الملت نے مناسی کے حج کی ادائیگی کے بعد مکہ مکرمہ میں وفات پائی۔ وہ طالب علمی کے زمانے میں اخوان المسلمین کے بانی شہید حسن البنا سے آشنا ہوئے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ اس تنظیم سے منسلک ہو گئے۔ سن 1948 کی عرب اسرائیل جنگ میں انہوں نے محاذ جنگ پر نمایاں خدمات انجام دیں۔ ڈاکٹر احمد الملت نے نہر سوئز پر برطانیہ کے قبضے کے خلاف بھی جہاد میں حصہ لیا۔ سابق سوویت یونین کے خلاف افغان عوام کی طویل جد و جہد میں بھی وہ شریک تھے، اور افغان مجاہدین کے ساتھ ان کا تعاون غاصب سوویت افواج کے انخلا تک جاری رہا۔ دس جون سن 940 عیسوی کو ماہر علم ریاضیات و علم فلکیات ابو الوفا بوزجانی پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد بن یحییٰ بن اسماعیل بن العباس تھا۔ بوزجانی سن 959 میں عراق چلے گئے اور اپنی وفات تک وہیں قیام پذیر رہے۔ ان کی وفات جولائی سن 998 میں ہوئی۔ بوزجانی نے ریاضیات اور فلکیات پر متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ عربی اور یونانی تصنیفات کے مترجمین اور شارحین میں انہیں ممتاز حیثیت حاصل تھی۔ ریاضیات میں ان کی معرکۃ الآرا کتاب الکامل ہے، جو علم مثلث پر ایک اہم کتاب ہے۔ بوزجانی نے فلکیات کے ضمن میں بھی چاند کی تبدیلیوں کا انکشاف کیا اور بطلی موس کے قمری نظریے کی اصلاح کی۔ دس جون سن 1610 عیسوی کو اٹلی کے معروف ماہر ریاضیات و طبیعیات گیلیلیو زحل ستارے کے دوسرے حلقے کو دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ اپنے کام اور ترقی میں کم طاقتور اور ابتدائی دوربین استعمال کرنے کی وجہ سے اس حلقے کی صحیح ماہیت کا تعین کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ایک اضافی چیز سمجھا کہ جو زحل کے ساتھ ایک مشترکہ مدار کے گرد گھومتی ہے، لیکن بعد کے دانشوروں نے اس مدار پر زیادہ تحقیق کی اور اس کو زحل ستارے کے دوسرے حلقے کے نام سے موسوم کیا گیا۔ دس جون سن 1896 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر سید آل رضا ضلع اناؤ یو پی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن والد کے ہمراہ مختلف شہروں میں گزرا۔ ان کے والد سید محمد رضا 1928 میں اودھ چیف کورٹ کے اولین 5 ججوں میں شامل تھے۔ آل رضا نے سن 1916 میں کنگ کالج لکھنؤ سے بی اے کی ڈگری حاصل کی اور 1920 میں الہ آباد سے ایل ایل بی پاس کیا اور لکھنؤ میں وکالت شروع کر دی۔ 1929 میں آل رضا کی غزلوں کا پہلا مجموعہ نوائے رضا لکھنؤ سے شائع ہوا۔ 1939 میں انہوں نے پہلا مرثیہ کہا، جس کا عنوان تھا شہادت سے پہلے۔ دوسرا مرثیہ 1942 میں، جس کا عنوان تھا شہادت کے بعد۔ یہ دونوں مرثیے 1944 میں لکھنؤ سے ایک ساتھ شائع ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد سید آل رضا نے پاکستان کے شہر کراچی کو اپنا مستقل مسکن بنایا۔ 1959 میں ان کا دوسرا مجموعہ غزل معلی کراچی سے شائع ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت کم غزلیں کہیں اور تمام تر توجہ نوحے اور مرثیے کے لیے وقف کر دی، جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رسول علیہ السلام سے ان کی والہانہ محبت اور عشق کی عکاسی ہوتی ہے۔ سید آل رضا نے نور باغ میں اپنا پہلا مرثیہ شہادت سے پہلے پڑھا اور اس طرح وہ پاکستان کے پہلے مرثیہ گو قرار پائے۔ انہوں نے کراچی میں مجالس اور عزاداری کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ سید آل رضا 1 مارچ 1978 کو وفات پا گئے۔ وہ کراچی میں واقع علی باغ قبرستان میں دفن ہیں۔ دس جون سن 1947 عیسوی کو مسلم لیگ کونسل نے تقسیم ہند کے منصوبے کو منظور کر لیا۔ اس منصوبے کا اعلان برطانوی سامراج کے آخری وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 3 جون 1947 کو کیا تھا، جس کی تائید جواہر لال نہرو سمیت بعض قائدین نے اپنی تقریروں کے ذریعے کی تھی، لیکن بانی پاکستان محمد علی جنہ نے اپنی تقریر میں واضح کیا کہ اس منصوبے کی منظوری مسلم لیگ کونسل کے اجلاس میں دی جائے گی۔ چنانچہ 9 اور 10 جون کو دہلی میں مسلم لیگ کونسل کا اجلاس ہوا۔ مسلم لیگ کونسل نے محمد علی جنہ کو تقسیم ہند کے منصوبے کو قبول کرنے کا اختیار دے دیا، جس کی روح سے انہوں نے منصوبے کی منظوری کا فیصلہ کر لیا۔ دس جون سن 2000 کو شام کے صدر حافظ الاسد کا 70 سال کی عمر میں ایک طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ حافظ الاسد سن 1964 میں شام کی فضائیہ کے کمانڈر کے عہدے پر فائز ہوئے اور اس کے 3 سال کے بعد وزیر دفاع بنے۔ سن 1970 میں انہوں نے ایک کودتا کے ذریعے شام کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر باس پارٹی کے لیڈر منتخب ہوئے۔ 1 سال کے بعد وہ ریفرنڈم کے ذریعے شام کے صدر بنے اور آخری دم تک عہدہ صدارت پر باقی رہے۔ سن 1967 میں عربوں اور صہیونی حکومت کے درمیان ہونے والی جنگ کے دوران حافظ الاسد شام کے وزیر دفاع تھے۔ اس جنگ میں صہیونی حکومت نے جولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا تھا، تاہم 5 سال کے بعد سن 1973 میں حافظ الاسد اپنی فوج کو مضبوط کر کے جولان پہاڑیوں کے ایک حصے کو واپس لینے میں کامیاب ہو گئے۔ سن 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد صہیونی حکومت کے مقابلے میں شام کا کردار مزید ابھر کر سامنے آیا۔ حافظ الاسد نے عراق کی جانب سے ایران پر مسلط کی جانے والی جنگ کے 8 برسوں کے دوران صدام کے مقابلے میں ملت ایران کا کھل کر ساتھ دیا۔ حافظ الاسد کے بعد ان کے بیٹے بشار الاسد کو ملک کا صدر بنایا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، انسان اپنے جیسے انسانوں کے سامنے گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ اسے ان سے شرم آتی ہے، لیکن اگر یہ انسان اپنے پروردگار کے وجود پر یقین رکھتے ہوئے اس سے حیا کرے تو گناہ سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس بارے میں فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا رحمت کرے اس بندے پر جو اللہ سے صحیح معنوں میں حیا کرے، چنانچہ اپنے دماغ اور اس میں آنے والے خیالات پر نظر رکھے، اپنے پیٹ اور اس کو بھرنے والی چیزوں پر غور کرے، اور موت اور اس کی آزمائشوں کا ذکر کرے، اور جان لے کہ جنت تکلیفوں اور جہنم شہوتوں کے اندر گھری ہوئی ہے۔ اور سامعین، انسان سے بہت سے گناہ، بہت سی خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ گناہ لوگوں کے سامنے آ جائیں تو اس کی عزت خاک میں مل جائے۔ خداوند بندوں کے گناہوں کو پوشیدہ رکھتا ہے، ایسے میں اگر کوئی کسی کے عیب کو ظاہر کر دے اور اس کی عزت اور مقام کو لوگوں کی نظروں میں گرا دے تو خدا کے نزدیک اس کا گناہ کس قدر زیادہ ہوگا، لیکن اگر معلوم ہونے کے باوجود اس نے عیوب کو پوشیدہ رکھا تو یہ الہی صفت کا مظہر ہے۔ اسی طرح غصے میں انسان اپنی عقل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ایسے موقع پر اگر وہ اپنے غصے پر قابو حاصل کر لے تو خدا کے پاس اس کا کیا اجر ہے۔ اس سلسلے میں بھی فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو لوگوں کی عزتوں پر انگلی اٹھانے سے روکا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف کر دے گا، اور جو لوگوں سے اپنے غضب کو روکے گا اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے غضب کو اس سے روک لے گا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے گزشتہ پروگراموں کو غور سے سنا ہوگا اور اہم چیزوں کو اپنے پاس نوٹ کر لیا ہوگا۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں عام گفتگو میں زیادہ استعمال ہونے والے حروف اور کلمات کا استعمال کیا تھا۔ آپ تھوڑی سی تمرین اور مشق کے بعد ان کلمات کو بآسانی جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ محمد اور رامین آج بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ محمد کو ایک نئے کمرے کی ضرورت ہے اور اس نے رامین سے اس حوالے سے گفتگو کی تھی۔ رامین نے اسے اپنے کمرے میں آنے کی پیشکش کی، چونکہ رامین کے کمرے میں ایک اور شخص کی گنجائش موجود ہے، لہذا وہ اپنی اس درخواست کی منظوری کے لیے ہاسٹل نمبر 2 کے انچارج محترم داوری کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل ہونے کے لیے گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر داوری صاحب مان جاتے ہیں تو محمد آسانی سے ایک ہاسٹل سے دوسرے ہاسٹل میں منتقل ہو سکے گا۔ آج کے پروگرام میں دیکھنا یہ ہے کہ محمد کو رامین کے کمرے میں جانے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے آج کے سبق میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ کو غور سے سنیے۔
روز بخیر۔
روز بخیر۔ بتاتے چلیں کہ ایران میں عام طور پر وقت ملاقات ایک دوسرے کو سلام کے ساتھ یہ دعائیہ کلمہ بھی کہتے ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً صبح بخیر صبح کے وقت، شب بخیر رات کے وقت، اور دن میں روز بخیر یا عصر بخیر شام کے وقت استعمال کیا جاتا ہے۔
اتاق،
کمرہ۔
اتاق من،
ہمارا کمرہ۔
تخت،
بیڈ۔
تخت خالی،
خالی بیڈ۔
می دانم،
میں جانتا ہوں یا میں جانتی ہوں۔
ساختمان،
عمارت یا بلڈنگ۔
ساختمان 2،
عمارت نمبر 2 یا بلڈنگ نمبر 2۔
ایک، ساختمان 1،
عمارت نمبر 1۔ البتہ یہاں ایک وضاحت کرتے چلیں کہ یہاں عمارت یا بلڈنگ سے مراد ہاسٹل ہے۔
دوست دارید،
کیا آپ پسند کرتے ہیں؟
است،
ہے۔
ممکن است،
ممکن ہے۔
اتاق من است،
میرا کمرہ ہے۔
بفرمایید،
تشریف لائیے۔ البتہ یہاں اس سلسلے میں بھی وضاحت کر دیں کہ کسی سے خواہش کرنے کے معنی میں بے فرمایت کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔
این،
یہ۔
فرم،
فارم۔
دانشجو،
طالب علم۔
دانشجوها،
طلبہ، دانشجو کی جمع۔ البتہ یہاں یہ بھی وضاحت کر دیں کہ دانشجو کالج یا یونیورسٹی کے طالب علموں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اسکول کے طالب علموں کو دانش آموز کہا جاتا ہے۔
خیلی متشکرم.
بہت شکریہ.
خیلی ممنون.
بہت شکریہ یہ بھی اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. سامعین امید ہے کہ آپ نے ان الفاظ کو نوٹ کر لیا ہوگا اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ نے بھی انہیں دہرایا ہوگا. اور اب آئیے محمد رامین اور ہاسٹل نمبر 2 کے انچارج داوری صاحب کی گفتگو سنتے ہیں.
سلام آقا.
سلام جناب.
سلام، روز بخیر.
سلام، روز بخیر.
آقای داوری، ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم.
جناب داوری، ہمارے کمرے میں ایک بیڈ خالی ہے.
بلے، می دانم.
جی ہاں، میں جانتا ہوں.
این آقا محمد است. او دانشجوی ادبیات فارسی است.
یہ محمد ہے اور یہ فارسی زبان و ادب کا طالب علم ہے.
سلام آقای داوری.
سلام جناب داوری.
سلام، شما در ساختمان 2 هستید؟
سلام، آپ کا کمرہ بلڈنگ نمبر 2 میں ہے؟
نه، اتاق من در ساختمان 1 است.
جی نہیں، میرا کمرہ بلڈنگ نمبر 1 میں ہے.
و شما ساختمان 2 را دوست دارید؟
اور آپ بلڈنگ 2 میں رہنا پسند کرتے ہیں؟
بله، اگر ممکن است.
جی ہاں، اگر یہ ممکن ہو. سامعین آئیے اب اس گفتگو کو ایک بار پھر سنتے ہیں، البتہ اس بار بغیر ترجمے کے.
سلام آقا.
سلام، روز بخیر.
آقای داوری، ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم.
بله، میدانم.
این آقا محمد است. او دانشجوی ادبیات فارسی است.
سلام آقای داوری.
سلام، شما در ساختمان 2 هستی؟
نه، اتاق من در ساختمان 1 است.
و شما ساختمان 2 را دوست دارید؟
بله، اگر ممکن است.
سامعین داوری صاحب کوئی جواب نہیں دیتے اور اپنی کرسی سے اٹھ کر کمرے کے کونے میں ایک بڑی الماری کی طرف پڑھتے ہیں. وہ کاغذات اور فائلوں کے اندر کسی چیز کو تلاش کرتے ہیں. محمد اور رامین ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں. داوری صاحب الماری سے ایک کاغذ نکال کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ جاتے ہیں. یہ کاغذ حقیقت میں بلڈنگ نمبر 2 یا ہاسٹل نمبر 2 میں رہنے والے طالب علموں کا مخصوص فارم ہے. طالب علم اس فارم میں اپنے بارے میں معلومات تحریر کرتے ہیں اور داوری صاحب یہ فارم محمد کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں،
بفرمایید، فرم دانشجوهای ساختمان 2.
یہ لیجئے، یہ بلڈنگ نمبر 2 کا مخصوص فارم ہے.
خیلی متشکرم آقا.
بہت شکریہ جناب.
خیلی ممنون.
بہت شکریہ. سامعین اب آئیے یہ گفتگو ایک بار پھر سنتے ہیں، البتہ اس بار بغیر ترجمے کے.
بفرمایی، فرم دانشجوهای ساختمان 2.
خیلی متشکرم آقا.
خیلی ممنون.
سامعین محمد فارم کو پر کرتا ہے اور اسے داوری صاحب کو دے دیتا ہے. محمد اور رامین اب بہت خوش ہیں. آج وہ ایک ہی کمرے میں رہیں گے، یعنی بلڈنگ نمبر 2 کے کمرہ نمبر 12 میں.
نظر کے لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد
اتحاد اتحاد
ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا ان میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی
رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبی چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہے باہمی الفتوں سے سنورتے رہے دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہے اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراق جی نے یورینیم کی افزودگی سمیت پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادے کے تہران کے حق پر تاکید کی ہے۔ پاکستان کا سال 2025-26 کا وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش، اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی۔ ہندوستان میں کرونا کے نئے کیسز میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور غزہ کے مختلف علاقوں پر جاری صہیونی جارحیت میں مزید 50 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور جاپان کے وزرائے خارجہ نے ٹیلی فونی گفتگو میں باہمی، علاقائی اور بین الاقوامی موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے جاپانی وزیر خارجہ تاکاشی ایوایا سے ٹیلی فونی گفتگو میں یورینیم کی افزودگی سمیت پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادے کے ایران کے حق پر تاکید کی اور کہا کہ ایران کے خلاف IAEA کے بورڈ آف گورنرز میں کسی بھی طرح کے غیر سنجیدہ اور تقریبی فیصلے کا ایران کی جانب سے مناسب جواب دیا جائے گا اور اس کے نتائج کی ذمہ داری ان فریقوں پر عائد ہوگی جو
آئی اے ای کو سیاسی ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ایٹمی ہتھیار کی جانب نہیں بڑھے گا، تاہم ایٹمی انرجی کے پرامن استعمال کے ملت ایران کے حق سے پیچھے بھی نہیں ہٹے گا۔ اس گفتگو میں جاپان کے وزیر خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایران کے پرامن ایٹمی انرجی سے استفادے کے جائز حق پر تاکید کی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات سے متعلق ایک بیان میں کہا کہ مذاکرات کا اگلا دور آئندہ اتوار کو سلطنت عمان کے دارالحکومت مسقط میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے اگلے دور کے بارے میں اہم بیان جاری کیا ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ مشاورت کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان آئندہ دور کے بالواسطہ مذاکرات کی منصوبہ بندی ہو چکی ہے اور یہ مذاکرات آئندہ اتوار کے روز مسقط میں ہوں گے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی رواں ہفتے بدھ اور جمعرات کو ناروے کا دورہ کریں گے، جہاں وہ اوسلو فورم کے 22ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے صہیونی حکومت کی خفیہ دستاویزات اور اسناد کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ ان دستاویزات سے ایران کی مسلح افواج استفادہ کر سکتی ہے اور ایران اپنے دوست ملکوں کے ساتھ ان دستاویزات کا تبادلہ بھی کر سکتا ہے۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے منگل کو صہیونی حکومت کی حاصل کردہ خفیہ دستاویزات اور اسناد کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ غیر معمولی اہمیت کی حامل یہ دستاویزات اور انٹیلیجنس معلومات اسٹریٹجک اہمیت کی حامل ہیں، جن میں کچھ اسناد سائنسی اور ایٹمی خفیہ منصوبوں اور غیر قانونی پروگراموں سے متعلق ہیں۔ اس اعلان کے مطابق یہ خفیہ معلومات غاصب صہیونی حکومت کے جاری اور آئندہ جوہری پروگرام کے سلسلے میں یورپی اور امریکی تحقیقاتی اداروں سے رابطے کے بارے میں بھی ہیں۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس کے اعلان میں کہا گیا ہے کہ ان خفیہ معلومات اور دستاویزات سے ایران کی مسلح افواج استفادہ کر سکتی ہے اور ایران اپنے دوست ملکوں کے ساتھ ان اطلاعات کا تبادلہ بھی کر سکتا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس منگل کی شام اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت شروع ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بجٹ اجلاس میں پہنچتے ہی قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ اور زبردست احتجاج کیا گیا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اپوزیشن کے شدید احتجاج اور نعروں کے درمیان 17,600 ارب روپے حجم کا ٹیکسوں سے بھرا بجٹ 2025-26 قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ دفاعی بجٹ کے لیے 2,550 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تنخواہ دار طبقے پر بڑے ریلیف اور سولر پینلز پر 18% ٹیکس نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان ہے۔ ای کامرس، کوریئر اور لاجسٹک خدمات دینے والوں پر 18% ٹیکس کی تجویز ہے، جبکہ تمام گاڑیوں پر 18% ٹیکس لگے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ یہ بجٹ ایک نہایت اہم موقع پر پیش کیا جا رہا ہے۔ قوم نے حالیہ دنوں میں غیر معمولی اتحاد، عزم اور ہمت کا عملی مظاہرہ کیا ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ہماری توجہ معاشی استحکام اور ترقی کی جانب مرکوز ہے، عوام کی فلاح کو یقینی بنانا ہے، اصلاحات اور ترقی کا سفر کامیابی سے طے کیا ہے، ترجیح ایسی معیشت ہے جو ہر طبقے کو سہولت دے۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ گزشتہ سال معیشت کی بہتری کے لیے کئی کام کیے، افراط زر 4.7% پر آ گیا، 2 سال پہلے افراط زر 29.2% تک پہنچ چکا تھا۔ روپے کی قدر میں استحکام ہے، ترسیلات 31.2 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں، رواں مالی سال ترسیلات کا حجم 37 سے 38 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ سستی بجلی کے حصول کے لیے جامع منصوبہ بندی کی گئی ہے، آنے والے دنوں میں سستی بجلی کا حصول ممکن ہوگا۔ بجلی کی پیداوار کے سرکاری ملکیت میں تمام پلانٹس بند کر دیے گئے ہیں۔ ملکی خزانے پر 7 ارب روپے سالانہ کا بوجھ ختم ہوگا۔ ملک میں تیل اور گیس کی متعدد دریافتیں ہوئی ہیں، اس سے انرجی سیکیورٹی میں بہتری آئی ہے۔ E&P کمپنیوں نے تیل اور گیس کی تلاش میں سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ یہ کمپنیاں 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا عزم رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریکوڈک میں تانبے اور سونے کی کانیں ایک اہم اثاثہ ہے۔ اس منصوبے کی متوقع کان کنی کی مدت 37 سال ہے۔ منصوبے سے ملک کو 75 ارب ڈالر زائد کے کیش فلوز حاصل ہوں گے۔ منصوبے کے تحت تعمیراتی کام سے 41,500 ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ ریکوڈک کی پورٹ قاسم اور گوادر تک سڑک اور ریل کی تعمیر جاری ہے۔ یہ منصوبہ ایک گیم چینجر ثابت ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ کسٹم ڈیوٹی کی حد 15% ہے۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے بچوں کے لیے یونیورسٹیوں اور میڈیکل کالجز میں کوٹا متعین کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے لیے 164 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ رواں مالی سال ٹیکس ٹو جی ڈی پی 12.3% ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گریڈ 1 سے 22 تک کے وفاقی ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کی تجویز ہے۔ ریٹائرڈ وفاقی ملازمین کی پینشن میں 7% اضافہ کیا جائے گا۔ بعد ازاں قومی اسمبلی کا منگل کے روز ہونے والا بجٹ اجلاس جمعے کی صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ ہندوستان میں کرونا کے فعال معاملات کی تعداد 6,491 ہو گئی ہے، جبکہ متعدد افراد کے ہلاک ہونے کی بھی خبریں ہیں۔ تفصیلات کے مطابق دہلی میں کرونا کے فعال معاملات کی تعداد 700 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ منگل تک 7 افراد کی موت کی اطلاع ہے۔ ریاست کیرالا میں کرونا کے 1,957، گجرات میں 980 اور مغربی بنگال میں 747 معاملے سامنے آئے ہیں، جبکہ اب تک 6,861 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ مہاراشٹر میں کووڈ کے 600 کیسز ہیں۔ سب سے زیادہ معاملے کیرالا میں پائے گئے ہیں۔ کرونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے کووڈ ٹیکس بڑھا دیے گئے ہیں، ساتھ ہی لوگوں کو احتیاط برتنے کی صلاح دی گئی ہے۔ ہندوستان کی اپوزیشن جماعت کانگریس نے کہا ہے کہ امریکہ میں ہندوستان کے لوگوں کو مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم مودی کو فوری طور پر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ کانگریس کے شعبہ مواصلات کے سربراہ جے رام رمیش نے منگل کو سوشل میڈیا ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ امریکہ میں ہندوستانی شہریوں کے وقار کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے اور انہیں ذلیل کرنے کے واقعات ٹرمپ کے صدر بننے کے ساتھ ہی شروع ہو گئے تھے، جو رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں آئے دن ہندوستانی شہریوں کے ساتھ ناانصافی اور انہیں ہراساں کرنے کی خبریں آ رہی ہیں اور مودی حکومت اس کام میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ جے رام رمیش نے کہا کہ مودی حکومت ہندوستان اور ہندوستانیوں کے وقار کے تحفظ میں ناکام ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور ہندوستانیوں کے وقار کا تحفظ کرنا وزیر اعظم مودی کی سب سے اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر جاری صہیونی جارحیت میں مزید کم سے کم 50 فلسطینیوں کے شہید اور درجنوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ الجزیرہ ٹی وی چینل نے فلسطین کے میڈیکل ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کی فوج نے منگل کی صبح سے غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر بمباری کر کے 50 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غزہ کے القدس ہسپتال کے ذرائع کے مطابق جنوبی شہر غزہ کے نتساریم محور کے قریب امداد کے منتظر فلسطینی شہریوں پر صہیونی حکومت کے حملے میں 20 افراد شہید اور 124 زخمی ہوئے ہیں۔ ناصر اسپتال کے ذرائع نے بتایا ہے کہ شہر خان یونس کے مواسی علاقے کی خیمہ بستی پر صہیونی حکومت کے حملے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد شہید ہوئے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق خان یونس کے بطن السمین علاقے میں ایک رہائشی مکان پر حملے کی بھی خبر دی گئی ہے۔ صہیونی فوج نے شہر غزہ اور شمالی غزہ پٹی کے علاقوں پر بمباری اور گولہ باری کا سلسلہ تیز کر دیا ہے، جس کا مقصد فلسطینیوں کو ان علاقوں سے نکلنے پر مجبور کرنا اور اپنے مقاصد کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس ICRC نے خبردار کیا ہے کہ صہیونی جارحیت کے نتیجے میں غزہ کا طبی نظام آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ICRC کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں جاری اسرائیلی بمباری کے دوران ہسپتالوں کو فوری تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ طبی نظام پر دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے کیونکہ اسرائیل کی جانب سے امدادی مراکز پر حملوں میں فلسطینی شہادتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ بیان کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں میں رفا میں ریڈ کراس فیلڈ ہسپتال کو ہنگامی طبی امداد فراہمی کے لیے دوبارہ 12 مرتبہ متحرک کرنا پڑا۔ ہسپتال میں گولیوں سے زخمی افراد کی بہت زیادہ تعداد آئی۔ ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ حال ہی میں زخمی ہونے والے زیادہ تر افراد نے بتایا ہے کہ وہ امداد تقسیم کرنے والے مراکز تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہوئے زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے 11 ہفتوں سے غزہ کی دوبارہ ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شب ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہمارے خصوصی پروگرام کا۔ جی ہاں سامعین، تو اس حوالے سے ہم تمام سامعین کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور سماعت فرمائیے ہمارا خصوصی پروگرام۔
سامعین کی خدمت میں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین بہرہ مند ہوں گے۔ ہم اس مناسبت سے آپ سب سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔
اسلام کے دشمن ہیں زمانے میں ہر ایک سو،
زمانے میں ہر ایک سو،
بکھری ہے اس جہاں میں مسلمان کی آبرو،
مسلمان کی آبرو،
مضبوط مولائی کا، مضبوط مولائی کا تو ایمان بنا دے، ایمان بنا دے پروردگار، جلاتے ہیں یہ
قرآن،
اپنے سوا کسی کو سمجھتے نہیں انسان، نفرت بھرے دلوں کو، نفرت بھرے دلوں کو مہربان بنا دے، دے مہربان بنا دے پروردگار، پروردگار
خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی ابن محمد ملقب بہادی کی پیدائش سے 200 سال قبل ان کی ولادت کی بشارت دی تھی اور فرمایا تھا، خداوند عالم نے اس کی صلح میں، یعنی امام جواد علیہ السلام کی صلح میں پاکیزہ و مطہر نطفہ ودیت کیا ہے اور اس کا نام علی ابن محمد رکھا ہے، اسے عظمت و وقار کے لباس سے آراستہ کیا ہے اور علوم و اسرار الہی سے آگاہ کیا ہے۔ سن 2012 ہجری قمری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول مبارک نے عملی جامہ پہنا اور ایک پاکیزہ اور مطہر فرزند نے اس روئے زمین پر قدم رکھا کہ جس کی آمد نے امام جواد علیہ السلام کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ علی ابن محمد کے جو ہادی اور علی النقی سے مشہور ہیں، مسلمانوں کے 10ویں ہادیوں پیشوا ہیں۔ یہ عظیم المرتبت امام بھی اپنے آباء و اجداد کی مانند پاک طینت اور پاک سیرت نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا مجسم نمونہ تھے۔
امام علیہ السلام نے گمراہی و ضلالت کے دور میں ہدایت کا پرچم بلند کیا تاکہ حق کو نمایاں کریں اور باطل کو ذلیل و خوار کریں۔ امام علی النقی علیہ السلام اخلاق و سیرت میں اپنے آبا و اجداد کا آئینہ تھے۔ آپ اعلیٰ ترین اخلاق و کردار سے آراستہ تھے، علم و حکمت میں بے مثل و بے نظیر تھے اور شخصیت اور مرتبے میں خاص شرافت و منزلت کے حامل تھے۔ ہم فرزند رسول حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے اہل بیت کے تمام محبوں اور عقیدت مندوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا۔ تمہارے درمیان میرے اہل بیت کی مثال ویسی ہی ہے جیسے نوح کی قوم کے درمیان کشتی نوح کی تھی، جو بھی اس پر سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا، اور جو اس سے روگردانی کرے گا وہ غرق اور ہلاک ہو جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ان کی مثال بنی اسرائیل کے درمیان باب حتہ کی ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے رہنما اور قائدانہ کردار پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکیدیں ہر مسلمان اور متدین افراد کو اس امر پر آمادہ کرتی ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے اسوہ اہل بیت کی شناخت حاصل کریں اور ان کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل قرار دیں. در حقیقت ان بزرگواروں کی سیرت کی شناخت زندگی کا اعلیٰ ترین درس ہے. امام ہادی علیہ السلام ایسے بے مثل اسوہ تھے کہ جنہوں نے حکومت عباسی کی سخت نگرانی اور گھٹن کے ماحول میں اپنے رفتار و کردار سے اسلام کی عظمت و شوکت کو متجلہ کیا اور اسے فروغ عطا کیا.
امام ہادی علیہ السلام کی زندگی کا دور پرآشوب، اضطراب اور انقلاب کا دور تھا. امام علیہ السلام کے دور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام ان کے فرزندوں اور چاہنے والوں کے ساتھ تشدد اور برا سلوک اپنے عروج پر تھا. امام ہادی علیہ السلام کی 42 سالہ زندگی کے 33 سالہ دور امامت میں 6 عباسی حکمران گزرے ہیں. اگرچہ ان تمام ظالم حکمرانوں نے امام ہادی علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی اور ان کی بے حرمتی کی، لیکن متوکل عباسی کے زمانے میں اس ایزا رسانی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. اس زمانے میں عباسی حکمرانوں، خاص طور پر متوکل کے دور میں، اہل بیت اور ان کے پیروکاروں اور محبوں کے ساتھ تشدد اور شقی القلبی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی. اس لیے امام ہادی علیہ السلام نے دین کے حقیقی پیروکاروں کو تقیہ کی دعوت دی.
ان حکمرانوں کے توسط سے امام علیہ السلام پر کڑی نگرانی اور سخت دباؤ تھا. اسی سبب سے امام ہادی علیہ السلام خط و کتابت کے ذریعے دینی مسائل اور اپنے پیروکاروں کی مشکلات کا حل بتایا کرتے تھے، اور سخت ترین حالات میں بھی آپ نے عوام کی ہدایت و رہنمائی سے دوری اختیار نہیں کی. آپ نے ایران کے مختلف شہروں، مثال کے طور پر قم، حمدان اور اسی طرح مکہ و مدینہ، جنوبی عراق، یمن اور مصر میں اپنے وکلاء متعین کیے، جو امام علیہ السلام کا پیغام اور آپ کے رہنما ارشادات کو اہل بیت کے پیروکاروں تک منتقل کرتے تھے. عباسی خلفاء میں سے خاص طور پر متوکل خلیفہ سب سے زیادہ علویوں اور شیعوں کے ساتھ بے پناہ دشمنی رکھتا تھا. اس لیے یہ دور تاریخ کا سب سے زیادہ سخت ترین اور سیاہ ترین دور کہا جاتا ہے. لہذا امام ہادی علیہ السلام اس خلیفہ کے زمانے میں اپنے ماننے والوں کو بہت ہی خفیہ طریقے سے پیغام دیتے تھے. چونکہ امام علیہ السلام دشمنوں کے سخت محاصرے میں تھے، اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے وکالت اور نمائندگی کے طریقے کو اپنایا.
رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اس سخت و دشوار حالات میں امام ہادی علیہ السلام کے اہم کردار کے بارے میں فرماتے ہیں. حضرت امام علی النقی علیہ السلام نے 42 سال کی مبارک عمر پائی، جس میں سے 20 سال سامرہ میں بسر ہوئے، جہاں آپ کی کھیتی باڑی تھی اور اس شہر میں وہ کام کرتے اور زندگی گزارتے تھے. اسی سامرہ شہر میں حضرت امام علی النقی علیہ السلام کے زمانے میں اچھی خاصی تعداد میں شیعہ علماء جمع ہو گئے، اور امام علیہ السلام نے ان کے ذریعے امامت کا پیغام پورے عالم اسلام میں خطوط وغیرہ کی شکل میں پہنچانے میں کامیابی حاصل کی. قوم، خراسان، رے، مدینہ، یمن اور دیگر دور دراز کے علاقوں اور پوری دنیا میں انہی افراد نے شیعہ مکتب فکر کو پھیلایا، اور اس مکتب پر ایمان رکھنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوا. حضرت امام علی النقی علیہ السلام نے یہ تمام کام ان 6 خلفاء کی خونچکا شمشیروں کے سائے تلے اور ان کی مرضی کے برعکس انجام دیے. امام علی النقی علیہ السلام نے بنی عباس کے خلفاء کے دور میں شدید گھٹن کے ماحول میں بھی بہت سے شیعوں کی تربیت کی کہ خود عباسی خلفاء بھی جن کے وجود سے بے خبر تھے.
امام ہادی علیہ السلام کے دور میں عباسی حکمرانوں، خاص طور پر متوکل نے بیت المال کا بہت زیادہ پیسہ عیاشیوں، محلوں کی تعمیر، گراں بہا تحفے تحائف دینے اور بہت سی تقریبات انجام دینے میں صرف کیا. وہ اپنی مدح میں اشعار کہنے والوں، چاپلوسوں اور مداحوں کو خطیر رقم دیتا تھا، حالانکہ عوام کے فقیر اور غریب طبقے کی بنیادی ضروریات بھی پوری کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کرتا تھا. متوکل کے جو دیگر عباسی حکمرانوں سے زیادہ بدتر اور شقی تھا، اہل بیت اطہار کے محبوں اور ان کے پیروکاروں کو مالی اور جانی لحاظ سے سخت نقصان پہنچا رہا تھا. وہ جھوٹے اور بے بنیاد بہانوں سے اہل بیت کے پیروکاروں کو جان سے مارنے کا حکم صادر کرتا تھا اور ان کے اموال کو لوٹ لیتا تھا.
متوکل کو سب سے زیادہ امام ہادی علیہ السلام سے وحشت تھی اور بارہا اس نے امام کو قتل کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے امام علی النقی علیہ السلام کو مدینے سے شہر سامرہ بلایا کہ جو اس وقت دراصل ایک فوجی چھاؤنی کی مانند تھا جس کی تعمیر معتصم نے کروائی تھی تاکہ ان پر سخت نگرانی رکھ سکے، لیکن ظلم کا مقابلہ کرنا بچپن سے ہی امام علیہ السلام کی سرشت میں تھا اور بڑے ہو کر بھی آپ نے بارہا ظلم و ستم کے مقابلے میں خاموشی اختیار نہ کی۔ امام علیہ السلام مناسب اوقات میں عباسیوں کی حکومت کو غیر قانونی اور ناجائز بتانے کے ساتھ ہی مسلمانوں کو ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعاون سے سوائے ضروری مواقع کے منع فرماتے تھے، اور اس کام کے ذریعے ان ظالم و فاسد حکمرانوں کے کریہ چہرے سے نقاب الٹتے اور عوام کے سامنے ان کی حقیقت کو برملا کرتے تھے۔
متوکل نے متعدد بار یہ حکم دیا کہ امام علیہ السلام کے گھر کی پوری دقت کے ساتھ تلاشی لی جائے اور اسے زیر نظر رکھا جائے، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ امام علیہ السلام اپنے شیعوں کے ہمراہ حکومت کے خلاف قیام کر سکتے ہیں۔ ایک دن متوکل کے کچھ اعلی کاروں نے اس کے حکم سے امام علیہ السلام کے گھر پر شبخون مارا، لیکن ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ انہوں نے امام علیہ السلام کو ایک کمرے میں تنہا پایا جس کا دروازہ آپ بند کیے ہوئے تھے، اور ان کے تن پر اون کا ایک لباس تھا، اور ریت اور چونے کی زمین پر بیٹھے ہوئے اپنے معبود سے راز و نیاز اور تلاوت قرآن میں مشغول تھے۔ وہ ملائن اسی حالت میں امام علیہ السلام کو متوکل کے پاس لے گئے اور اس سے کہا کہ ہم نے ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں پایا اور ان کو قبلہ رخ تلاوت قرآن کرتے ہوئے دیکھا۔
متوکل کے جو عیش و نوش کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور شراب کا جام جو اس کے ہاتھ میں تھا، اسے بڑی بے شرمی کے ساتھ امام علیہ السلام کی طرف بڑھا رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے قسم کھائی اور کہا، میرا گوشت اور پوست اس سے نہیں بنا ہے، تو مجھے معاف رکھ۔ وہ نہیں مانا اور کہا، تو پھر آپ کوئی شعر پڑھ کر سنا دیجئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں شعر بہت کم پڑھتا ہوں، لیکن متوکل نے اصرار کیا تو آپ نے ایک شعر پڑھا کہ جس کا مضمون موت اور آخرت کے بارے میں تھا، اور یہ کہ تمام قصر اور محل ایک دن زمین بوس ہو جائیں گے اور قبر ہی انسان کی آخری منزل ہوگی۔ امام علیہ السلام کے اس شعر نے متوکل پر اتنا اثر کیا کہ وہ بہت رویا اور اس نے حکم دیا کہ شراب کی بساط لپیٹ دی جائے اور امام علیہ السلام کو عزت و احترام کے ساتھ ان کے گھر واپس لے جایا جائے۔
پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت، ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت۔ تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ تمام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی گئے، شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی گئے، جس پر نثار جان پلا ہو ظفر کی گئے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ
عظیمت کدھر کی ہے, لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے, ہر بار بھی وہ امن کی غیرت حضر کی ہے, ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے, ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے, یہ راہ ڈر کی ہے, پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے, پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے, ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے, ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے, یہ ڈھلتی چاندنی تو پگھر دو پگھر کی ہے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے, پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے.
امام ہادی علیہ السلام سن 220 ہجری میں امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی شہادت کے بعد 6 یا 8 سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے. تقریباً 21 سال تک مدینے میں رہے اور پھر حرم نبوی کے امام جماعت بریحہ عباسی کی چغل خوری اور متوکل عباسی کے نام مسلسل خط و کتابت کے نتیجے میں عباسی بادشاہ کے حکم پر آپ کو سامرہ منتقل کیا گیا. بریحہ نے اسے لکھا تھا کہ اگر چاہتے ہو کہ حرم تمہارے پاس رہے تو علی ابن محمد کو یہاں سے نکال لو, کیونکہ وہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں اور ایک بڑی تعداد ان کی پیروی کر رہی ہے. بریحہ نے یہ بھی لکھا تھا کہ امام علیہ السلام مدینہ میں اپنے وکلا کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. امام علی ابن محمد الحادی النقی علیہ السلام تقریباً 21 سال تک عباسیوں کی کڑی نگرانی میں سامرہ میں مقیم رہے. بریحہ کی مسلسل چغل خوری و شکایت کی وجہ سے متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کو جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس سے دور کر دیا, اور جس وقت امام مدینہ منورہ سے سامرہ کی جانب سفر طے کر رہے تھے بریحہ بھی آپ کے ہمراہ تھا. بریحہ نے سفر کے دوران امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہا,
آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کے شہر مدینہ سے نکالے جانے کا سبب میں ہوں. میں زبردست قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے متوکل یا اس کے درباریوں اور بیٹوں کے سامنے میری شکایت کی تو مدینہ میں موجود آپ کے تمام درختوں میں آگ لگا دوں گا, آپ کے غلاموں اور خادموں کو مار ڈالوں گا, آپ کی کھیتی کے چشموں کو بند کر دوں گا, اور آپ یقین جان لیں کہ میں یہ کام کروں گا. امام علیہ السلام نے اس کی طرف رخ کر کے فرمایا, تمہاری شکایت کا سب سے قریبی راستہ خدائے متعال کے پاس تھا, اور میں نے گزشتہ رات پروردگار عالم سے تیری شکایت کر دی, اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں کسی کے پاس نہیں کروں گا. بریحہ نے جیسے ہی امام علیہ السلام کا یہ کلام سنا فوراً امام علیہ السلام کا دامن پکڑ کر رونے لگا اور معافی مانگنے لگا. امام علیہ السلام نے فرمایا, میں نے تمہیں معاف کر دیا.
امام ہادی علیہ السلام اپنے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مانند ہر قسم کے دنیوی عیش و نوش سے دور زہد و تقویٰ سے سرشار تھے, اور غریبوں فقیروں اور مسکینوں کی مدد کیا کرتے تھے. قرآنی تعلیمات اور مفاہیم کو عام کرنے, نیز قرآن فہمی اور قرآن کی بعض آیات کی تفسیر کے سلسلے میں بھی آپ نے گرا بہا خدمات انجام دی ہیں. سامعین, ہم فرزند رسول خدا حضرت امام علی النقی ہادی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ایک بار پھر اپنے تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے پروگرام کو اختتام تک پہنچاتے ہیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
भर दो झोली आवाज भर दो झोली भर दो झोली भर दो झोली भर दो झोली
तुम्हारे आस्थान से जमाना क्या नहीं पाता
तुम्हारे आस्थान से जमाना क्या नहीं पाता
कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता
भर दो झोली
مذہب اسلام کو حیات کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات
کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات
میدان کربلا میں شہر خوش خصال نے اور سجدے میں سر کٹا کے محمد
سجدے میں